عزیزان ایمان، گفتگو عزادار حقیقی پر ہو رہی ہے. واقعی عزادار اور حقیقی عزادار کون ہوتا ہے؟ جو واقعی مصیبت پہ گریا کرتا ہے اور یہ پہچانتا ہے کہ مصیبت کسے کہتے ہیں. تو مصیبتوں کی دو قسم ہیں، ایک ہے مصیبت عظیم اور ایک ہے مصیبت اعظم. ایک عظیم مصیبت ہے، ایک اس سے بھی عظیم ہے، عظیم سے بھی عظیم تر ہے، اسے مصیبت اعظم کہا جاتا ہے. دو طرح کی مصائب آل محمد پہ گزرے، ایک اور ہمیں رونا دونوں پر ہے، گریا جو ہے وہ دونوں پر ہے. اور جس جو مصیبت زیادہ ہے اس پر زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور جو مصیبت کم ہے اس پر اس کے اعتبار سے. تو معلوم ہوا کہ دو مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت عظیم ہے کہ جو محمد و آل محمد پر گزری، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جو آپ کے جس میں نازنی پر جو پتھر پھینکے گئے، جو کچرا پھینکا گیا، جس طرح سے آپ کہ جس میں اقدس پر جو توہین ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شیب ابی طالب میں کتنے دن نبی بھوکے رہے، کتنے دن نبی پیاسے رہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے اور مصیبت عظیم ہے، جسے یاد کر کے شہزادی گریا کرتی ہیں، زخم مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں. تو فاطمہ زہرا کے دل نازنی کو جو تکلیف پہنچی ہے، وہ بابا کے اوپر پڑنے والے ان زخموں کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے کہ جو نبی کریم کے جسم اقدس پر جو مصیبت وارد ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ شہزادی کونین کے دروازے پر آگ و لکڑیوں کا جمع کیا جانا، جناب محسن کی شہادت کا واقع ہونا، امیر المومنین کے گلے میں رسد کا باندھا جانا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت، شہادت امیر المومنین شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر بارانی، یہ سب مصیبتوں کا تسلسل ہے. اور یہی مصیبتیں آ کر کربلا کے میدان میں پہنچتی ہیں، تو پھر تیروں کا مے برستا ہے، تلواریں چلتی ہیں، نیزے برستے ہیں، یہ مصیبت عظیم ہے. لیکن اس سے بڑی مصیبت ہے جس کو مصیبت اعظم کہا جاتا ہے، وہ ہے ظلم عظیم. ظلم عظیم یہ کہ جسم پر جو ظلم ہو اسے ظلم عظیم کہا جائے گا. لیکن جو روح پر اذیت پہنچے, جو روح پر روحانی جو اذیت ہے, اسے مصیبت اعظم کہا جائے گا. ظلم عظیم, ظلم عظیم کیا ہے؟ یعنی ان کو ان کے مقام سے ہٹا دینا, یہ ظلم عظیم ہے. جو ان کا مقام ہے اس مقام سے انہیں معزول کر دینا, یہ ان پر کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع شے علی غیر محلہ. وضع شے علی محلہ کا معنی ہے عدل, اور وضع شے علی غیر محلہ کا معنی ہے ظلم. یعنی جس چیز کو جس جگہ پہ رکھنا ہے اسے اسی جگہ اور اسی مقام پر رکھا جائے, یہ عدل ہے. اور اس کو اس کے مقام سے جو اس کا اصلی مقام ہے, جو اس کا واقعی مقام ہے, اس کو اس کے واقعی مقام سے ہٹا کر غلط مقام پہ رکھ دینا, یہ ظلم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے ذات ربوبیت پر یہ ہے کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے. یعنی اللہ کو اللہ ماننا عدل ہے, اور اللہ کی ذات میں شریک کرنا, یہ اس کی ذات پر ظلم عظیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. خدا کو خدا نہ ماننا ظلم ہے, رسول کو رسول نہ ماننا ظلم ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین کو امام نہ ماننا, ولی امر مسلمین نہ ماننا, اور امام امت نہ ماننا, ولی خدا نہ ماننا, یہ امیر المومنین پر ہونے والا سب سے بڑا ظلم ہے. امیر المومنین کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ کسی نے مجھے میرے جسم پر ظلم کیا, اس پر افسوس نہیں کیا. افسوس اس بات پر کیا کہ یہ لوگ مجھے خلیفہ نہیں مانتے, یہ لوگ مجھے رسول اللہ کا جانشین نہیں مانتے, یہ لوگ مجھے, حتیٰ کے آخر میں کہا کہ یہ لوگ اب تو مجھے سیدہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, کہ میں سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ ہے ظلم اعظم, یہ ہے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ ہے مصیبت اعظم, جس پہ گریا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اہل بیت پر جو کیا گیا ہے, ان کو ان کے مقام سے محروم کر دیا, انہیں ان کے مقام سے محروم کر دیا گیا. کسی کو کسی کے مقام سے محروم کر دینا اس پر ظلم ہے. جسم کے اوپر اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو وہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے, جتنا بڑا ظلم اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. یہ ظلم جو ہوتا ہے تو وہ ظلم اسی ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے اثرات امت تک پہنچتے ہیں, اور دور دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ٹھہرے ہوئے دریا میں اگر آپ نے ایک پتھر پھینک دیا تو اس کی لہریں دور دور تک جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا بھی ظلم اگر آپ نے کیا تو وہ ظلم اسی حد تک محدود نہیں رہتا ہے, بلکہ ظلم کے دائرے بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تو لہذا ظلم جو ہے وہ نہایت ہی منفور چیز ہے, جس سے منع کیا گیا ہے. اور اسی ظلم پر ہم آج تک آنسو بہاتے ہیں کہ انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا, حسن مجتبیٰ کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا, امام حسین علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا, کہ جو ان کا مقام تھا اس مقام سے انہیں ہٹا دیا گیا. اور جو لوگ جس مقام کے اہل نہیں تھے انہیں اس مقام پہ بٹھا دیا گیا. یہ ہے ظلم عظیم. توہین سب سے بڑی بڑی توہین یہ ہے کہ اسے اس کا مقام نہ دیا جائے, اسے اس کا مرتبہ نہ دیا جائے, جس مقام پر اسے رکھنا چاہیے اسے نہیں رکھا آپ نے اس مقام پر, تو یہ ظلم عظیم ہے. تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اہل بیت پر کن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے, اور مروت کے مارے اگر آپ قاتلان حسین کے چہرے پہ سے نقاب نہیں الٹیں گے, مجلسیں کریں گے, اور مجلس میں بھی اگر آپ ذکر نہیں کریں گے کہ کون ہے قاتلان حسین میں سے, تو پھر کیا ہوگا, آپ ہی پر الٹا الزام لگا دیا جائے گا کہ خود ہی مار کے خود ہی رو رہے ہیں, خود ہی انہوں نے قتل کیا اور یہ خود ہی رو رہے ہیں. تو پھر ہونا کیا چاہیے, آپ کو کھل کے بتانا چاہیے کہ کون ہے, کیا کسی کے قاتلوں سے رشتہ داری ہوتی ہے, اور کوئی اس بات کا ادعا کرتا ہے کہ ہمارا قاتلوں سے ظالموں سے رشتہ ہے, کوئی بتائے گا؟ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے بتا دیا کہ امام حسین کے یہ دشمن تھے, انہوں نے قتل کیا, یہ لوگ اس قتل میں ملوث تھے, تو کیا کوئی مسلمان ان قاتلوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے بتائے گا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار تھے, یہ تو ہمارے رشتہ دار تھے, کیوں تم نے ان کا نام لے لیا؟ کوئی ظالم سے اپنا رشتہ نہیں بتاتا عزیزان گرامی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بولنے کی ہمت نہیں ہے مسلمانوں, یا آپ پھر مسلمانوں پہ شک کرتے ہیں, یا یہ ہے اس کا مطلب کہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا مسلمان برداشت؟ ایسے ہمت والے مسلمان ہے اور ہر دور میں رہے ہیں, حق وہ مسلمان رہے ہیں, ہر دور میں رہے ہیں, کسی نے بھی آج تک نہیں کہا, بلکہ کھل کر جو ہے ہم سے زیادہ جس سچے مسلمانوں نے آپ سمجھتے ہیں سچے مسلمان آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے سچا مسلمان, اور حسین ابن علی کے چاہنے والے آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ اشتباہ ہے, یہ جو ہے چند ذاکرین نے غلط باور کرایا ہے آپ کو, آپ کو بتایا ہے کہ بس آپ چند لوگ ہیں جو امام حسین کے ماننے والے ہیں, نعوذ باللہ باقی جتنے مسلمان ہیں سب دشمنان حسین ہیں. جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, جھوٹ بولا گیا ابھی تک ممبروں سے. میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے یعنی میں نے یا مجھ جیسے لوگوں نے یہ غلط باور کرایا ہے اپنی امت کو کہ ہم ہی لوگ ہیں جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ورنہ کون ہے حسین کا چاہنے والا؟ ارے ہر سچا انسان حسین کا چاہنے والا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو. میں مسلمان کی بھی بات قید نہیں لگاتا کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو, سب کے سب حسین کے چاہنے والے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا کہ غیر شیعہ لوگوں نے اس پر سے نقاب الٹا ہے اور بتایا ہے کہ کس گروہ نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کی ہے, اور کس خاندان نے زبردستی آل محمد پر ظلم ڈھایا ہے, اس کا ذکر کیا ہے. عبداللہ العلائلی جو غیر شیعہ مصنف ہے اور بہت بڑا مصنف ہے اور حق کو مصنف ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ بنی امیہ نہ صرف ایک بکھرے ہوئے خاندان کی طرح الگ الگ طور پر گوریلا جنگ لڑی ہے اہل بیت سے, بلکہ منظم طور پر انہوں نے ایک حزب کی طرح, ایک گروہ کی طرح, ایک سازش کارانہ ایک گروہ کی طرح انہوں نے اہل بیت کے خلاف ایکشن لیا ہے. یہ بات عبداللہ العلائلی لکھتے ہیں, اور فرمایا ایک حق گو مصنف یہ لکھتا ہے کہ بنی امیہ نے پوری ایک سازش رچی تھی اہل بیت کے خلاف, اور ہم بنی امیہ کا ذکر ہی نہیں کرتے کسی مجلس سے, قصور جس کا ہے وہ دوسرا ہے, خطا جس کی ہے وہ دوسرے کا ہے. ارے پہلے آپ دشمن کے چہرے سے نقاب الٹیے, پہلے یہ تو بتائیے کہ کون سا وہ گروہ ہے کہ جس نے سازش کی ہے اور سازش کارانہ طور کے اوپر جنگیں لڑی ہیں باقاعدہ, اور کھل کے لڑی ہیں, چھپ کے نہیں, کھل کے لڑی ہیں. تو جو کھل کے آئے ان کا تو ذکر آپ کھل کے کیجئے, غور فرمایا آپ نے؟ ارے جو کھل کے جنہوں نے دشمنی کی ان کا ذکر تو کھل کے کیجیے. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ کیوں ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر؟ کس نے آپ کی زبانوں پہ تالے لگا دیے ہیں؟ کیوں حق گوئی سے کام نہیں لیتے؟ کیوں مسلمانوں کے سامنے حقائق کو نہیں پیش کر دیتے؟ کیوں نہیں بتا دیتے کہ جو ہیں ایک سازش کارانہ گروہ کس طرح سے امت مسلمہ کو ڈسا ہے؟ کیا کوئی نہیں جانتا ہے اس کو؟ کیا کوئی مسلمان واقف نہیں ہے اس سے کہ جنگ بدر میں کون لوگ آئے تھے اسلام کے خلاف؟ ارے اہل بیت کے دشمن وہ نہیں ہے جو اہل بیت کے دشمن ہے, جو اسلام کے دشمن ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے. جملے لکھیے آپ کہ جو اہل بیت کے دشمن ہے وہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہے, جو اسلام کے دشمن ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے, جو دین کے دشمن ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہے. اپنے دشمنوں کو تو کاسے شیر پیش کیا ہے, نہیں غور فرمایا, اپنے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا ہے. جب اپنے پہ ظلم ہوا تو اڑ گئے قاتل کے سینے سے, اڑ گئے مقصود ہے اتر گئے, کہا کہ ہمارا دشمن وہ ہے, ہمارا قاتل وہ ہے, جو ہمیں قتل کرنا چاہے وہ ہمارا قاتل نہیں ہے, کہ جو ہمارے دین کو قتل کرنا چاہے وہ ہمارا قاتل, جو ہمارے خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, وہ ہمارا دشمن. تو انہوں نے کیا کیا, جنگ بدر انہوں نے لڑی, جنگ احد انہوں نے لڑی. جنگ احد میں یہ لوگ آئے, یہی خاندان بنی امیہ تھا. یہ خاندان کے طور پر نہیں, میں نے ابھی عرض کیا عبداللہ علی کا قول کہ یہ ایک گروہ تھا جو اس مسلمانوں کو اور شجر اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا. یہ شجر اسلام کی جڑیں کاٹنا چاہتا تھا. آپ ان دشمنوں کو پہچاننا کیوں نہیں چاہتے اور پھر ان کا ذکر کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ دشمنان اسلام پر میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کون سا مسلمان ہے جو تبرہ نہیں کرتا, کون سا مسلمان ہے جو تبرہ نہیں کرتا, یعنی دشمنان اسلام سے بیزارگی نہیں اختیار کرتا, دشمنان اہل بیت سے بیزارگی نہیں اختیار کرتا اور دوستان اہل بیت سے دوستی نہیں کرتا. ہر مسلمان اہل بیت کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے. بتائیے کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے یزید سے دوستی کی ہو؟ ہے کوئی؟ بلکہ آپ پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں, مجھے تو دوسرے لوگ آگے آگے نظر آتے ہیں. جب ایک شخص نے جب امام حسین کی شان میں گستاخی کی تو آپ لوگ پیچھے تھے, وہ لوگ آگے تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے. جب یزید کے خلاف بات آئی بولنے کی تو دوسرے مسلمان آگے آگے تھے, آپ کے جیسے مسلمان پیچھے پیچھے تھے. یزید کو برا بولتے ہی نہیں آپ لوگ, نہ یزید کا ذکر کرتے ہیں, نہ یزید کے باپ کا ذکر کرتے ہیں, نہ یزید کے دادا کا ذکر کرتے ہیں. جس کا ذکر کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے, جس کو بولتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے, جس کو سمجھتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے. ارے جس کو بولنا چاہیے اس کو کیوں نہیں بولتے کہ یہ شجر ملعونہ ہے یا نہیں ہے؟ اس شجر ملعونہ کا ذکر کرنا چاہیے ممبروں سے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر ان کو کیوں چھپا کے رکھ رہے ہیں جو خود نہیں چھپے دشمنی اہل بیت میں, جو سب سے آگے آگے رہے دشمنی اہل بیت میں, ان کو آپ پیچھے کیوں ڈھکیلتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کسی اور نے کیا؟ ارے جس نے کیا اس کو لاؤ سامنے, کیوں نہیں ان کا ذکر کرتے؟ کون سی جنگ ہے جو ابو سفیان نے اسلام کے خلاف نہیں لڑی؟ ہر جنگ کھل کے لڑی ہے. اور ابو سفیان کی بیوی نے سید الشہداء حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. جنگ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا یا نہیں چبایا گیا؟ اور جناب حمزہ کی مجلس سے سوگواری رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی؟ فریقین کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب صفیہ نے گریا کیا یا نہیں کیا، اور رسول اکرم نے اس کی اجازت دی یا نہیں دی، تو سید الشہداء حمزہ کا ذکر ہوا اس زمانے میں یا نہیں ہوا، یہ اپنی جگہ تاریخ کو آپ رکھیے. اس کے بعد کس طرح سے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے پوری منظم سازش کی اسلام کے خلاف، ذرا نئی نسل کو بتانا ضروری ہے نا کہ کس طرح سے اس شجر ملعونہ نے کس طرح سے اسلام کے اوپر غلبہ انہوں نے حاصل کیا، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے استسلموا ولم يسلموا کہ یہ لوگ جو ہے تسلیم ہو گئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. استسلم یہ تسلیم ہو گئے تھے اسلام کے سامنے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے فتح مکہ کے بعد. اور فرمایا میں نے غلط کیا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں میں اور فتح مکہ کے بعد والوں میں آپ کو فرق کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ابوہت اسلام کو دیکھ کر جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو یہ تسلیم ہو گئے تھے نا اسلام کے مقابلے میں، تسلیم ہو گئے تھے لیکن اسلام دل سے یہ نہیں لائے تھے. لیکن خلیفہ ثانی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اسی ابو سفیان کے بیٹے یزید کو گورنر بنا کے شام میں بھیج دیا. یہ ہے سب سے بڑی غلطی جو تاریخ اسلام میں ہوئی ہے خلیفہ ثانی کے ذریعے سے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ سازشی طور پر آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ بہت دور مدینے سے بہت دور جو دور افتادہ علاقہ ہے اور جو عیسائیوں سے قریب ہے، روح سے قریب ہے، اس جگہ پر ہمیں گورنری دے دو. وہاں پر یہ لوگ سازشی طور پر وہاں پر پہنچے اور ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید کو گورنر بنا دیا گیا شام کا. اور شام اس دور کا شام بھی اس میں شامل تھا، ترکیہ کا بھی کچھ حصہ، موجودہ ترکیہ کا بھی کچھ حصہ شامل تھا، موجودہ لبنان کا بھی کچھ حصہ شامل تھا اس دور میں، اور موجودہ فلسطین کا بھی نقشہ اس میں موجود ہے. یعنی وہ شام اتنا بڑا تھا جو اس شام سے بھی نقشے میں بڑا تھا، جس میں فلسطین اور لبنان اور موجودہ ترکیہ کا بھی کچھ حصہ آتا. اس پر یزید کو قابض کر دیا گیا. یزید کے چند عرصے کے بعد ہی جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی معاویہ اقتدار پر پہنچتا ہے. اور اقتدار پر پہنچنے کے بعد اب بنی امیہ کے ہاتھ میں دو اہم عہدے ہوتے ہیں، ایک تو سیاسی قدرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور دوسرے ان کے ہاتھ میں بیت المال آ جاتا ہے اس علاقے کا. تو بیت المال کا آ جانا اور دوسرے قدرت سیاسی کا حاصل ہو جانا، آہستہ آہستہ یہ لوگ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کس طرح سے معاشرے میں بد کردار لوگ آہستہ آہستہ غلبہ حاصل کرتے ہیں اور نیک لوگ جو ہے کس طرح سے پیچھے ہٹتے ہیں، کس طرح سے جو ہے غلبہ حاصل کیا جاتا ہے. تو سازشی طور پر یہ لوگ کس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے آپ غور فرمائیں. پہلے تو انہوں نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی، بانی اسلام کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے. جب ان سے یہ نہ بن پڑا تو آخر میں انہوں نے کیا کیا، سازشی طور پر بات پیغمبر ہو رہی تھی، اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، بات پیغمبر ہو رہی تھی، کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں. ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا. 50 سالہ پوری تاریخ آ گئی اس ایک شعر میں کہ کس طرح سے نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے کربلا تک 50 سال کا عرصہ، اس 50 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اتھل پتھل ہو گیا پورا معاملہ، نیچے کے لوگ اوپر آ گئے اور اوپر کے لوگ نیچے چلے گئے. نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک عہدہ بھی بنی امیہ کے حوالے نہیں کیا تھا. تاریخ شاہد ہے تاریخ شاہد ہے کہ ایک منصب بھی حیات نبی میں ان کے حوالے نہیں ہوا تھا، کوئی عہدہ ان کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، اور نبی کبھی انہیں اپنے سے قریب کیے تھے، لیکن جو لوگ قریبی تھے انہوں نے دھوکہ دیا اور ان لوگوں کو چانس دیا اور ان لوگوں کو موقع دیا کہ ان لوگوں کو موقع ملا اور یہ لوگ شام پہ آ گئے۔ شام میں قابض ہونے کے بعد اب انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کی، اور اس طرح سے کہ خلیفہ ثالث کے قتل کا بدلے کے طور پر انہوں نے امیر المومنین کے خلاف کاروائیاں شروع کی۔ پہلے تو ان کے پاس قدرت سیاسی حاصل ہو گئی تھی، بیت المال حاصل ہو گیا تھا، خلیفہ دوم کے قتل کے بعد انہوں نے اقتصادی طاقت بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو تین قدرتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چوتھی قدرت اس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی کہ انہوں نے خطیبوں کو خریدا، اور آج کے جس طرح سے نام نہاد علماء جنہیں کہنا چاہیے انہیں خرید کر ان کے ذریعے سے حدیثیں گڑھی گئیں اور جعلی حدیثیں لکھوائی گئیں، حدیثوں کی فیکٹری کھولی گئی، اور وہ حدیثیں گڑھی گئیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تھیں، اور امیر المومنین کے خلاف ایک پروپیگنڈا والا محاذ شام میں قائم کیا گیا ان لوگوں کی مدد سے۔ کتنا پیسہ نہیں بہایا گیا، آج جو MI6 کا فتنہ جو کام کر رہا ہے، آج جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مجلس رکھی جا رہی ہے، یہ سب اسی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ جو سازشیں پہلے کی جا چکی ہیں اسی کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح سے خطیبوں کو خریدا گیا اور ان کے منہ بند کیے گئے۔ تو دیکھیے، باطل کی حکومت کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے زر و جواہرات سے ان کے منہ بند کیے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا کوئی جرأت اظہار کرے دکھائے اور تھوڑی سی ہمت دکھائے تو سب پر تلوار جو ہے تنگی نظر آتی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں حربے حکومت شام نے استعمال کیے، اور اس طرح سے سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف محاذ کھولا اور اتنی حدیثیں گڑھی ان لوگوں کی شان میں، اور امیر المومنین کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کے مخالفین کا ایک محاذ جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد اسی کڑی کا ایک حصہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے دور میں، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے جو مقابلہ آرائی ہوئی، تو اس دور میں ہوا کیا؟ لوگوں کے اندر احساس غیرت ختم ہو گئی، لوگوں میں بصیرت ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ۔ چند نیک لوگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں نماز کی تعطیل ہو گئی تھی، کوئی اعمال نہیں کرتے تھے، کوئی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کچھ لوگ روزے نہیں رہتے تھے، مدینے میں ہو یا جا بجا ہو، جہاں بھی مسلمانوں کی بستیاں تھیں، جس طرح سے حکومت موجودہ ایران میں، کیا شاہ کے زمانے میں نمازیں نہیں ہوتی تھی، مجلسیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ملک دب چکا تھا استعمار کے ہاتھوں میں، لوگوں میں احساس غیرت، احساس حمیت ختم ہو گئی تھی، یہ غیرت حریت کا احساس ختم ہو گیا تھا، غلامی کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، ستم کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری تقدیر ہی میں یہ لکھا ہے کہ ہم پسے، ہم غلام بنے، غلامی کو اپنی تقدیر سمجھ لیا تھا، غلامی کو اپنی تقدیر سمجھ لیا تھا۔ تو کچھ لوگ ظلم ڈھا رہے تھے اور کچھ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، کچھ لوگ ستم گر تھے تو کچھ لوگ ستم پذیر بن گئے تھے، کچھ لوگ ستم کو قبول کر لیا تھا اور کچھ لوگ ستم ڈھانے لگے تھے۔ اس چکی میں امت مسلمہ پس رہی تھی، احساس سے حریت ختم ہو چکا تھا، احساس سے غیرت لوگوں میں ختم ہو چکا تھا، اور جو ہے وہ طاغوت ان کے اوپر غالب آ چکا تھا، دشمنان خدا ان کے اوپر غالب آ چکے تھے، اور ان کو انہوں نے جو ہے یرغمال بنا لیا تھا۔ اب یہ لوگ پسے ہوئے غلام، ان غلاموں کی عبادت سے کیا ہونے والا تھا، ان غلاموں کے سجدوں سے کیا ہونے والا تھا، جبکہ ان کے اوپر ظالم مسلط ہو چکا تھا، ان کی بے حسی کی وجہ سے، بے حسی ان کی اتنی زیادہ تھی کہ یہ لوگ سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے اور اچھوں کو کچلنے میں دریغ نہیں کرتے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ کمزوروں کو کچل دو, قوی کے سامنے جھک جاؤ. یہ مزاج ہو گیا تھا کہ کسی قوی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ان میں جرت ختم ہو گئی تھی. کہتے تھے کہ وہ بڑے بہت بڑے پہلوان ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرتے, وہ بڑے خطرناک آدمی ہیں, ان سے ہم بات نہیں کرتے. پھر کس سے کر سکتے ہیں آپ بات؟ بھائی ہم ان کو نہیں دبا سکتے, پھر کس کو دبا سکتے ہیں آپ؟ کمزور کو. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, کتنے لوگ ایسے ماحول میں پہلوان بن جاتے ہیں. کسی بھی ایک غریب کو بلاتے ہیں تماشا مار دیتے ہیں, کسی بھی کمزور کو بلاتے ہیں مارتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پہلوان ہو گئے. کیسے پہلوان ہو گئے؟ کیا یتیم کو مار دیا, کسی بیکس کو مار دیا, کسی نہتے پر ہاتھ اٹھا دیا تو معلوم ہوا پہلوان ہو گئے. تو یہ پہلوان سے کہیے کسی اور پہلوان سے مقابلہ کر لو. کریں گے؟ یہ پہلوان سے کہو گے آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں, ابھی تو آپ مار رہے تھے, آپ ان کو تو مار کے بتائیے. کیا جس کو ہم مار سکتے تھے اس کو مار رہے ہیں, جس کو نہیں مار سکتے تھے اس کو کیسے مار رہے ہیں؟ تو یہ کل کی بات نہیں ہے, یہ آج کی بات ہے اور ہر دور کی بات ہے, ہر معاشرے کی بات ہے. اس کو جو ہے آپ بڑے پیمانے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور شہر کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ جو ہے اس کو اور بڑا کر دیجئے تو دنیا کی بڑی طاقتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں, یہ جو اس کو آپ امریکہ کہتے ہیں, آپ اس کو کہیے کہ کسی پہلوان سے لڑ کے بتائیں. پہلوان تو پہلوان, نام کے پہلوان سے بھی نہیں لڑ سکتے, کاغذ کے شیر سے بھی نہیں لڑ سکتے. ابھی للکار تو رہا ہے کاغذ کا شیر, اور مجھ سے لڑنے کے لیے تو اس سے لڑنے کی ہمت ہو رہی ہے نہیں. شیر کے نام سے ہی ڈرتے ہیں, چاہے کاغذ کا شیر ہو کہ اصلی شیر ہو. پھر کس کو مارتے ہیں؟ نہتے لوگوں کو مارتے ہیں, کمزوروں کو مارتے ہیں. افغانستان پہ بمباری کی بات ہو تو پہلے ماریں گے افغانستان پہ, پاکستان پہ بغیر اجازت کے ماریں گے. کوریا پہ مار کے بتاؤ ابھی ہے نا. اگر آپ کو مارنے کا شوق ہے تو دنیا بھی دیکھنا چاہتی ہے تماشا, کہ دیکھیں گے کیسے مارتے ہیں. افغانستان پہ تو دیکھ لیا, عراق پہ تو دیکھ لیا, سیریا پر جو بمباریاں ہو رہی ہیں اس کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے مار رہے ہیں. تو یہ بھی تو بتائیے کیسے ماریں گے. تو غور فرمایا آپ نے, تو اتنے بڑے پہلوان ہیں یہ. تو ایسے ہی جو ہے یہ بنی امیہ کی طاقتیں رہی ہیں کہ جو کمزوروں پہ ظلم کرنا جانتے تھے. انہوں نے جو ہے روم سے گویا ہاتھ ملا لیے تھے, ان سے اقتصادی روابط انہوں نے بڑھا لیے تھے, انہوں نے مشرکین سے رشتہ جوڑ لیا تھا. شام کی حکومت نے اپنے روابط جو ہے عیسائیوں سے جوڑ لیے تھے, زرتشتیوں سے جوڑ لیے تھے, آتش پرستوں سے جوڑ لیے تھے. اور ادھر مدینے میں خبر بھی نہیں تھی کہ شام میں کتنی بڑی دولت آ گئی ہے, کتنا بڑا اقتدار قائم ہو چکا ہے, اور اس اقتدار کی دھونس جما رہے تھے نہتے مسلمانوں پر. حافظان قرآن اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, معلمین قرآن اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا سب کچھ صحیح چل رہا ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کہہ رہے تھے الا ترون, کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں عمل کیا جا رہا ہے؟ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں, قرآن تو پڑھ رہے ہیں. امام حسین کہہ رہے تھے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, دین مصطفیٰ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, کس طرح سے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے, کس طرح سے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے, کس طرح سے امر بالمعروف کو ترک کر دیا گیا ہے, کس طرح سے منا کے خطبے میں کیا امیر امام حسین نے نہیں کہا. مسلمان علماء کو کہا کہ تم یہودیوں کی طرح ہو گئے ہو, یہودی علماء کے تم کہتے کیوں نہیں, تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے جو ہے بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے, کس طرح سے معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے, کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے, کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے, کس طرح سے حرمت شکنی ہو رہی ہے, کس طرح سے جو ہے مومنین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, متقین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بزرگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ماں باپ کی توہین کی جا رہی ہے, حرمت شکنی ہو رہی ہے, مرادے کی توہین ہو رہی ہے, بزرگان ملت کی توہین ہو رہی ہے, مرادے کی تصویر پہ تھوکا جا رہا ہے اور ان کی تصویروں کو پھاڑ کے قدموں کے نیچے رونق, تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے, اللہ تراؤں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جن کی تصویروں کو دنیا چومتی ہے, جن کی تصویروں کے سامنے لوگ سر تسلیم خم کر رہے ہیں اور لوگ ترس رہے ہیں کہ ایسا لیڈر ہمارے پاس تو نہیں پیدا ہو گیا, لوگ کفے افسوس مر رہے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا کوئی پیدا ہو گیا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں تمہارے پاس وہ سانچہ ہی کہاں ہے جو قیادت پیدا کر سکے, ہمارے پاس غدیر زندہ ہے, ہم ایسے رہنما دنیا کو دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غدیر زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, ارے جب سانچہ موجود ہے تو ہم ایک رہنما نہیں ہزار رہنما پیدا کر سکتے, ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں, بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں, ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے جبھی پھر خاکے درے بوتراب پر اتنے نورانی چہرے نہیں دیکھے تھے, دنیا نے آج تک تاریخ انسانی نے ایسے نیک باز لوگوں کو, ایسے پاک باز شخصیتوں کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. کیسے کیسے بڑے بڑے ملکوں میں کیسے بھونڈے بھونڈے چہرے نظر آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتوں کی شبیہ کے جیسے لوگ اور جانوروں کی شبیہ, بلکہ اس سے بدتر وہم کل انعام برہم اول, اس سے بھی گئے گزرے لوگ آپ کو بڑی بڑی حکومتوں کے قابض لوگ کیسے کیسے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی رہنما پوری دنیا کے پورے عرض پر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے سربراہوں کی تصویریں یہاں پہ رکھیے اور کسی اجنبی سے کہیے کہ کون سی ایسی تصویر ہے جس پر کسی بے گناہ کے قتل کا داغ نہیں ہے, تو آپ کہیں گے کہ بس وہ ایک ہی چہرہ ہے کہ جس نے کسی بے گناہ کا قتل نہیں کیا, جس نے بے گناہوں کا دفاع کیا ہے, بے گناہوں کا دفاع کیا ہے, جس نے ناموس اسلام کا دفاع کیا ہے, جس نے مراجع کا دفاع کیا ہے, جس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مقدسات ہے, ہمارے پاس مزارات مقدسہ ہے, ہمارے پاس مراجع ہیں, ہمارے پاس نمازی ہے, ہمارے پاس نیک, ان کی حفاظت کے لیے ہم میدان میں چلے آئیں گے, اور کہا جب کبھی دین کے اوپر آفت آئے تو ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف تقریریں کریں گے, بلکہ جب وقت آ جائے تو جنگی لباس پہن کر خود ہم میدان میں دکھائی دیں گے. ایسا ہے کوئی رہنما تو بتائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کو حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے, ختم ہو جائے پوری قوم میں, اور پوری قوم یہ نہ سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں کہ لوگ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکے, دوست اور دشمن کی شناخت ختم ہو جائے؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ حسن و خوب سمجھ میں نہ آئے, صدق و کذب سمجھ میں نہ آئے, حق و باطل سمجھ میں نہ آئے, ایمان و کفر سمجھ میں نہ آئے, اسلام و نفاق سمجھ میں نہ آئے, اچھائی اور برائی سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو کہ اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ نہ سمجھ میں آئے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرہ کبھی ایسی صورتحال اختیار کر لیتا ہے جبکہ وہ چاہتا ہے کہ حق کو پہچانے لیکن نہیں پہچان پاتا ہے، وہ چاہتا ہے صداقت کو لیکن پہچان نہیں پاتا ہے کہ صداقت کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ صحیح راستہ دکھاؤ مجھے دکھاؤ لیکن وہ صحیح راستے میں تمیز نہیں پیدا کر سکتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلطاگر لوگ جو قوم کے سرغنہ ہیں، جو قوم پہ غالب ہے فرائنہ، کبھی وہ بھی راستہ بھٹک جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرائنہ بھی راستہ بھٹک جاتے ہیں اور کبھی ان کے ظلم میں پسنے والے بھی راستہ بھٹک جاتے ہیں اور دونوں راستہ بھٹک کے راستہ گم کر جاتے ہیں اور دونوں کے دونوں اندھے ہو جاتے ہیں اور ٹٹولنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے، کہیں سچائی ہو تو بتاؤ، کہیں صداقت ہو تو بتاؤ، جو اگر سچائی نظر آ جائے گی تو ہم بھی مان لیں گے، حیات نظر آ جائے تو ہم بھی مان لیں گے، یہ کیوں ہونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ستمگر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ستم پذیر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حق پہ ہیں، جب دونوں حق کا دعویٰ کرتے ہیں تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں کربلا میں لوگوں کو حق نظر نہیں آ رہا تھا؟ اچھا اگر غیر مسلمانوں نے امام حسین کو شہید کیا ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتی کربلا، یہ وہ لوگوں نے حملہ کیا ہے جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، ہے نا؟ مشرکین نے اگر حملہ کیا ہوتا غیر مسلمانوں سے، اگر جنگ ہوتی کربلا کی، تو کیا واضح نہیں ہو جاتا مسئلہ؟ مشکل کہاں ہو گئی تھی؟ مشکل وہاں پیدا ہو گئی تھی، مشکل وہاں پیدا ہو گئی تھی کہ جن لوگوں سے مقابلہ تھا وہ بھی اسلام کا نام لے رہے تھے، حق سمجھنا اس لیے دشوار ہو گیا کہ جن لوگوں کے سامنے حسین پیش کر رہے تھے کہ میں حق پر ہوں، سامنے والے کہہ رہے تھے ہم بھی حق پر، وہ لوگ بھی دین کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے، اگرچہ کہ الٹا اوڑھ لیا تھا لیکن اوڑا ضرور تھا، دین کا لبادہ اوڑھا تھا۔ امام حسین بتا رہے تھے کہ دیکھو دونوں اوڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے، ایک سیدھا پہنا ہوا ہے ایک الٹا پہنا ہوا ہے، یہ الٹا پہننے والے کاش نہ پہنے ہوتے تو اچھا تھا، یہ الٹا پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ مذاق بن جاتا ہے دین، کاش یہ لوگ نہ کہتے کہ ہم لوگ دیندار ہیں، انہوں نے دیندار بن کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر آج سیریا میں، آج اگر عراق میں ہمارا مقابلہ غیر مسلمانوں سے ہوتا تو بہت آسان ہو جاتی بات، لیکن ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی شیعہ لباس پہن کے آ رہے ہیں، وہ بھی پرچم اٹھا کے آ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حق کا پرچم لے کے آ رہے ہیں، ہم بھی دولت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دین کا الٹا لباس پہن کے آ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا میں مذاق بن گئے، آج دنیا میں اسلام مذاق بن گیا، جن کو نظر آ رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے، اور جن کو نظر نہیں آ رہا ہے ان کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پہچان نہیں پا رہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بنی امیہ اپنے آپ کو حق پر کہہ رہی تھی، جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں، کل یتقرب الی اللہ بقتل الحسین، قتل حسین سے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے قتل حسین کر رہے ہیں، کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم دین کے نام پر کس کو مار رہے ہیں، ہم دین کے نام پر کس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، لبادہ دین کا اوڑھ کے آئے۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ فرعون کہہ رہا تھا میں حق پر ہوں، تم اپنے دین کو بچاؤ. تم لوگ سب کے سب شانت ہو, تم سب کے سب امن میں ہو. تم سب کے سب اگر مجھے خدا مان لو گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا, سب امن میں آ جائیں گے, امن و امان میں رہیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے دین میں انا ربکم الاعلا ہے, مجھے اپنا پروردگار مانو, اس لیے کہ کھانا میں کھلاتا ہوں, پانی میں پلاتا ہوں, میری زمین کے اگے ہوئے دانے تم لوگ کھاتے ہو, میں تم سب کا پروردگار ہوں, تم سب کا پالنے والا ہوں. تو تم نے مان لیا. تو کتنے لوگ دین فرعون کو تسلیم کر چکے تھے اور فرعون کو اپنا پروردگار مان چکے تھے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگ فرعون یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خالق کائنات ہوں, زمین و آسمان کا خالق میں ہوں. وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلا, نہیں کہہ رہا تھا کہ انا الخالق ہوں. نہیں, میں خالق ہوں کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ لوگ انکار کر دیتے. لوگوں نے فرعون کے دعوے کو قبول کر لیا تھا اور دین فرعون پر لوگ فرعون پر ایمان لا چکے تھے اور دین فرعون میں آ چکے تھے لوگ, اور ان کے دین میں جو فرعون کی ربوبیت تھی اسے فرعونیوں نے تسلیم کر لیا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ تمہارا رب فرعون نہیں ہے بلکہ میرا جو رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے, تو فرعون نے کہا کہ یہ شخص تو تمہارے دین میں درار ڈال رہا ہے اور تمہیں گمراہ کر رہا ہے. تم لوگوں کو, تم لوگ کس طرح سے میری حکومت میں شانت تھے, آرام سے تھے, امن و امان میں تھے, اب یہ آ کر امن و امان کو بگاڑ رہا ہے. اب میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا, سب کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا, سب کی گردنیں اڑا دوں گا اس شخص کی وجہ سے, کیونکہ یہ شخص آ کے میری ربوبیت کا انکار کر رہا ہے. اخاف, میں یہ اس بات سے ڈرتا ہوں, اخاف یبدل دینکم او یظہر ارض الفساد, کہ یہ شخص میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تمہیں دین سے نہ گمراہ کر دے, یہ تمہارے دین کو نہ بدل کے رکھ دے. فرعون کہہ رہا تھا جناب موسیٰ کے تعلق سے کہ اخاف یبدل دینکم, کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ تمہارے دین کو نہ تبدیل کر دے اور زمین میں نہ فساد برپا کر دے. اس سے بچو, اس شخص سے کہ یہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا, اس سے ڈرو, اس سے بچو. مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں یہ موسیٰ تمہارے دین میں نہ تبدیلی لے آئے اور تمہیں مجھ سے الگ نہ کر دے اور گمراہ نہ کر. فرعون کہہ رہا تھا میں حق پر ہوں, قوم کہہ رہی تھی ہم حق پر ہیں, اور موسیٰ کہہ رہے تھے کہ تم دونوں غلط ہو, حق اور باطل کو پہچانو. تم جو فرعون کو خدا مان رہے ہو یہ بھی غلط ہے, فرعون جو اپنے کو خدا منوا رہا ہے یہ بھی غلط ہے, بلکہ ہمارا اور تمہارا خدا کوئی اور ہے. پالنے والا وہی ہے, رزق دینے والا وہی ہے جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے ہمیں رزق بھی دیا ہے, وہی ہمارا رازق بھی ہے, وہی ہمارا رب بھی ہے. فرعون تمہارا رب نہیں ہے, اللہ تمہارا رب ہے. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ, تم اپنے رب کی عبادت کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ. تم لوگ حق کو باطل کی جب تمیز کھو چکے تھے عزیزان گرامی, تب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بنی امیہ نے وہ فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے حق و باطل کی تمیز مٹ گئی تھی. اب اس تمیز کو قائم کرنے کے لیے, حق و باطل کے درمیان میں فرقان کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اور امتیازی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب شہادت کا نذرانہ پیش کیا جائے. اگر جب تک کہ اجتماعی شہادت نہیں پیش کی جائے گی, یہ کہیں گے ہم حق پر ہیں, وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں, سلطاگر بھی یہی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ستم پذیر بھی یہی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں. یہ لوگ جو غالب آ گئے ہیں اشرار قوم کے اوپر یہ بھی کہیں گے ہم حق پر ہیں, اور جو ان اشرار کی پیروی کر رہے ہیں یہ بھی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں. اور دونوں کو سمجھانے کے لیے اب نہ واعظ کام آنے والی ہے, نہ نصیحتیں کام آنے والی ہیں, نہ تقریریں کام آنے والی ہیں, نہ نشر و اشاعت کام آنے والی ہے. کوئی چیز اب انہیں حق کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے ہیں. اگر یہ لوگ باطل کو باطل سمجھتے اور حق کو حق سمجھتے تو مشکل نہیں ہوتی. مشکل یہاں ہو گئی ہے کہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے ہیں. اب کیسے بتایا جائے, کیونکہ اگر یہ باطل کو باطل سمجھتے تو مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اب باطل کو حق سمجھ کے مان رہے ہیں. مان جو رہے ہیں وہ حق سمجھ کے مان رہے ہیں. جب حق سمجھ کے مان رہے ہیں تو انہیں کیسے بتایا جائے کہ یہ حق نہیں ہے, کیسے بتایا جائے کہ حق نہیں ہے. تو امام حسین نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اجتماعی شہادتوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا جائے گا اس وقت تک امت کی آنکھ کھلنے والی نہیں ہے, اور ان کی بصیرت اور ان کی حمیت, ان کی غیرت, ان کی آگاہی, ان کی بیداری نہیں ہونے والی ہے. ان میں بصیرت نہیں پیدا ہونے والی ہے. حق و باطل کے درمیان پیدا حق کو باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی صلاحیت ان کے اندر نہیں ایجاد ہو سکتی ہے جب تک کہ شہادتوں کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے. تب یہ فیصلہ کیا امام حسین نے. اسی لیے امام حسین کی خواہش یہ تھی کہ شاید میری ایک شہادت سے ان کی آنکھیں نہیں کھلنے والی ہیں, یہ بیدار ہونے والے نہیں ہیں, لہذا اکبر تم بھی ساتھ آؤ, اصغر تم بھی ساتھ آؤ, قاسم تم بھی ساتھ آؤ. امام حسین علیہ السلام چاہ تو یہی رہے تھے کہ حبیب تم بھی نہ جاؤ, زہیر تم بھی نہ جاؤ, لیکن امام حسین یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بلانے پر آ جائیں. حق کی نصرت کے لیے آئیں گے تبھی بیداری آئے گی, ورنہ اگر حق و باطل کو پہچانے بغیر اگر قربانیاں دیں گے تو اس قربانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تب امام حسین نے چراغ بل کر کے کہا جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چلے جاؤ, یہ نہیں تھا کہ چلے جاؤ. حسین چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں راہ حق میں دی جائے تاکہ امت میں بیداری پیدا ہو سکے, کیونکہ امام حسین یہ فیصلہ کر چکے تھے. اور آپ دیکھ چکے ہیں, اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ بار بار امام حسین نے نصیحتیں کی, بار بار امام حسین نے اپنے مبلغین کو بھیجا, ان کے چہرے پہ سے نقاب الٹنے کی کوشش کی, حق بتانے کی کوشش کی, دیکھو حق کو باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو, دیکھو سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرو, دوست اور دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرو, بتاؤ کہ کیا میں نے دین میں تبدیلی لائی ہے, کیا میں تمہارے دین کا دشمن ہوں. امام حسین نے واضح کیا ہے. عزیزان گرامی, بس بات تمام ہو گئی کہ آج جو آج ہم تذکرہ کرتے ہیں مجلسوں کے ذریعے سے, شہادت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہیں, شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس سے مقصد کیا ہے آپ بتائیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں کو ضائع کر دیں مجلسوں میں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عزاداروں کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو اتنی عظیم قربانی دی ہے کہ آپ کا دل چاہے گا اس بات پر, راضی ہیں آپ اس بات پر کہ ان قربانیاں ہدر ہو جائیں, ان قربانیوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلے, جو آرزوئے حسین تھی وہ پامال ہو جائے, جو خواہش حسین تھی, جو افکار حسینی تھے وہ افکار حسینی, اہداف حسینی ضائع ہو جائے؟ کیا کوئی عزادار اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ جب کہ واقعی عزادار ہیں, آپ واقعی سچے عزادار ہیں, تو کیا آپ چاہیں گے کہ امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو؟ کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے, مانیں گے اس بات کو کہ جو اتنی عظیم اور جانگزار قربانیاں جو ہوئی ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور حسین اپنے مقصد تک نہ پہنچے, جس مقصد کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میں اس مقصد کے لیے آ رہا ہوں؟ کیا امام حسین یہ چاہتے تھے کہ ظلم بڑھے, ناانصافیاں بڑھیں, بے گناہوں کا قتل ہو, لوگ شہوت ران بن جائے, لوگ جو ہے وہ شہوت پرست بن جائے, لوگ دین کا مذاق اڑائیں, لوگ واجبات کو ترک کر دیں, یہ چاہتے تھے حسین؟ کیا امام حسین یہ چاہتے تھے کہ واجبات کو لوگ ترک کر دیں اور اجتماعی طور کے اوپر لوگ دین خدا کا مذاق اڑائیں, سب مل کر نمازوں کو قضا کریں؟ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ لوگ دین خدا کا مذاق اڑائیں؟ کیا حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ واجبات کو لوگ ترک کر دیں, جان بوجھ کر بیداری کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ دین سے لوگ بیزار ہو جائیں, دین کو چھوڑ دیں, مذہب کو چھوڑ دیں؟ کیا امام حسین یہ چاہتے تھے؟ اگر امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے تو پھر عزادار کیسے یہ چاہ سکتا ہے؟ آرزو حسین پر عزادار کیسے پانی پھیر سکتا ہے؟ امام حسین کی تمناؤں پر سے پانی کیسے پھیر سکتا ہے؟ امام حسین کی آرزوؤں کا گلا کیسے گھونٹ سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ واقعی عزادار ہیں, آپ عزاداری کے ساتھ عزاداری کے ذریعے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا امام حسین کے افکار کو ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے نظریات کو ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ ان کے اہداف کو انہیں ناکام بنا دینا چاہتے ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی جو آرزو تھی کہ میں سنت نبی کو بچانے کے لیے آیا ہوں, کہ آپ سنتوں کو پامال کر دیں گے, سیرت رسول کو پامال کر دیں گے, محبت رسول کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے, عشق رسول کو آپ لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے, لوگوں کے دلوں سے حرمت خدا کو آپ نکال دیں گے, لوگوں کو قرآن سے دور کر دیں گے؟ امام حسین کے نام پر کیا آپ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیں گے, دین سے دور کر دیں گے, نمازوں سے دور کر دیں گے, مسجدوں سے دور کر دیں گے, خدا سے دور کر دیں گے, اس کے رسول سے دور کر دیں گے؟ جبکہ حسین کہہ رہے تھے ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ, کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا اور اس کی سنت نبی کی طرف دعوت دے رہا ہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات.
امام حسین یہی غم کھا کے دنیا سے چلے گئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قد امیتت, ان السنت قد امیتت, سنتیں کو مارا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں اور سنتیں پامال ہو رہی ہیں, سیرت رسول پامال ہو رہی ہے, اخلاق نبی پامال ہو رہا ہے, کردار نبی پامال ہو رہا ہے, حرمت خدا ضائع ہو رہی ہے, ناموس الہی کو پامال کیا جا رہا ہے, دین الہی اذانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام حسین ہی کا لہو ہے جو اذانوں کی سوچی رگوں میں تازہ لہو دوڑ رہا ہے حسین ابن علی کا. یعنی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اذانوں کی رگوں میں جو خون ہے وہ حسین کا خون ہے, اور جب آپ ان اذانوں کو نچوڑتے ہیں تو جو خون بہتا ہے وہ حسین کا لہو ہے جو زمین پہ بہے گا. جب بھی نماز کو نچوڑا جائے گا تو زمین پر حسین کا خون بہے گا, جب نماز کا گلا کاٹا جائے گا اور جب اذانوں کے گلے کاٹے جائیں گے تو اس میں جو خون بہے گا وہ خون حسین ابن علی کا لہو ہوگا. یہی بات ہے عزیزان گرامی, جو مسلسل جو پیغام پہنچایا جاتا ہے عزاداری کے ذریعے سے اور ان مجلسوں کے ذریعے سے, یہی پیغام ہے جو پیغام کو پہنچانے کے لیے امام حسین نے علی زین العابدین کو چھوڑا تھا, چلے ہوئے خناتوں کے حوالے کر دیا تھا اپنے فرزند کو, اور زینب کبریٰ نے جلے ہوئے خیموں سے اس امانت کو اٹھا کے لایا تھا کہ یہی وہ علی ابن الحسین زین العابدین تھے جنہیں کربلا میں اس لیے باقی رکھا گیا تھا تاکہ شمع مصطفیٰ کو زندہ رکھے, تاکہ تعلیمات مصطفیٰ کو زندہ رکھیں, اور جہاں جہاں سے قافلہ جائے قافلہ بغیر سالار کے نہ رہے, بلکہ سالار قافلہ زین العابدین کو بنایا گیا تاکہ تعلیمات مصطفیٰ کو دور دور تک پہنچایا جائے. امام حسین جس مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے وہ مقصد کہیں پامال نہ ہو سکے, اور اس مقصد کو لے کے امام زین العابدین جلی ہوئی قناتوں سے دین کو بچا بچا کے لے گئے، مقتل سے بچا کے دین کو لے گئے، ہاتھوں میں خود ہتھکڑیاں پہن لی لیکن دین کو اسیر ہونے نہ دیا، اور زینب القبرا کے سر سے چادر چھین لی گئی لیکن اسلام کو بے رضا ہونے نہیں دیا گیا، اسلام کے لاش کو بے کفن نہیں چھوڑا زینب نے، بلکہ اسلام کے لاشے پر زینب نے اپنی رضا اڑھا دی، اور سید سجاد نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر اسلام کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھلوا دی اور دین کو آزاد کر دیا. اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی سرحدوں میں داخل ہوا تو پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ جیت آپ کی ہوئی ہے، آپ کے بابا کی ہوئی ہے یا یزید کی کامیابی ہوئی ہے؟ تو امام زین العابدین نے سر کو جھکا کے یہی کہا تھا، بھائی فیصلے کا وقت قریب آنے والا ہے، جب اذانوں میں آواز مصطفیٰ آئے، محمد کا نام لیا جائے تو سمجھ لینا کہ جیت ہماری ہوئی ہے، اور اگر نام محمد اذانوں سے نکال لیا گیا تو سمجھ لینا کہ حسین ہار گئے. عزیزان گرامی، یہی آواز اذان تھی کہ جو بازار کوفہ میں بھی سنائی دی، اور یہی آواز کو مؤذن دربار شام میں بھی یہ نام لینے پہ مجبور ہو گیا. تب امام زین العابدین نے اٹھ کے کہا، یزید بتا، جس عزام مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا؟ یہ مصطفیٰ میرے جد ہے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بچہ ہوں، میں فرزند اسلام ہوں، میں فرزند مکہ و منا ہوں، میں فرزند صفا و مروہ ہوں، میں فرزند منا ہوں. یہ کہہ کے خطاب کیا کہ میں فرزند مکہ ہوں. امام زین العابدین وارث دین تھے، وارث اسلام تھے، وارث اخلاق مصطفی تھے، وارث دین مصطفیٰ تھے. امام زین العابدین نے جلی ہوئی قناتوں میں اسلام کو بچایا، اور بندھے ہوئے ہاتھ اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے جسم کے ساتھ نماز پڑھ کے بتایا کہ اسلام اب بھی آزاد ہے، اور اسلام کی آزادی کے لیے ہم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہے کہ جس نے اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا ہے، کردار کا وہ مظاہرہ کیا ہے، کہیں بد کلامی نہیں ملے گی، کہیں بد زبانی نہیں ملے گی. اتنا ستایا گیا لیکن کبھی غصے میں بد کلامی امام کی زبان پہ دیکھی نہیں گئی، کبھی غصہ نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ جتنا ظلم ہے ہم پہ ڈھاؤ لیکن ہم دین کو بچائیں گے، اخلاق مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، دین مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، سنت نبی کو پامال ہونے نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے بس عزیزان گرامی، یہی وہ امام کے اخلاق تھے، یہی وہ ان کا کردار تھا کہ دنیا نہ مٹا سکی. اور امام زین العابدین کی شہادت کے بعد ان کا ناقہ ان کی قبر پہ سر پیٹ رہا تھا، کسی نے آگے کہا امام باقر سے کہ امام سجاد کا ناقہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو کہا یہی کہیں ہوگا، ڈھونڈو. تو جب لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھا کہ قبر سجاد سے سر پٹک کے گریا کر رہا ہے، ناقہ گریا کر رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ناقہ ہے جس پر سجاد نے کبھی تازیانہ نہیں، یہ وہ ناقہ ہے کہ جس پر کبھی امام سجاد نے تازیانہ نہیں چلایا. بس عزیزو، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران بیمار کربلا، کس طرح سے سجاد کے جسم پر تازیانے لگائے گئے، کیسے کوڑے برسائے گئے، کیسے گلے میں سوفے تازہ بنایا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ